بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم. آج کا یہ درس ہمارے بحر شریعت کا تیسرا پورا سیشن ہے انشاءاللہ عزیز. تو جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ بحر شریعت کی یہ وہ حصے کا تعلیم اللہ ہے جس میں عقائد کی بیان کیے گئے ہیں, اور عقائد جو ہے ایمان کو کہتے ہیں. ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو عقیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے, اور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ ایمان کی نجات ایمان کی وجہ سے ہے, بلکہ تمام علماء کا اتفاق یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہی انسان کی نجات ہے. ایمان درست نہیں تو نجات نہیں.
اللہ,
ایمان اگر درست نہیں تو نجات نہیں ہے. اور تاکہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو جائے, یعنی کلمہ گو ہے, نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے, جہاد میں حصہ لیتا ہے, ہر وہ شے جس کو ہم اسلامی طور پہ اچھا نیک کام تصور کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن معاذ اللہ اس کا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں یا جنت کے بارے میں یا دوزخ کے بارے میں یا مرنے کے بعد سوال و جواب کے بارے میں یا قبر کے عذاب کے بارے میں یا رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا اولیاء اکرام کی صفات کے بارے میں, اس کے عقائد ویسے نہیں ہیں جو مسلمہ اہل سنت کے عقائد ہیں, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, جن کو ہم بنیادی عقائد کہتے ہیں, ضروریات دین کہتے ہیں. اس ضروریات دین سے اس کی عقائد کی کچھ مخالفت ہے تو اس شخص کو بد عقیدہ کہتے ہیں, اور وہ کتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہو بظاہر, اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں فرماتا, نماز قبول نہیں فرماتا, تہجد پڑھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, روزے رکھے, ماں باپ کی خدمت کرے, کچھ بھی کرے, اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اس لیے اس نے اپنے ذہن میں اللہ یا رسول یا کتاب یا ملائکہ یا پھر جنت یا دوزخ یا قبر کے عذاب یا قبر کے حالات یا برزخی حالات یا علیہ السلام کی صفات اور دیگر جو ضروریات دین ہیں, اس اپنے ذہن میں کچھ ایسی بات بٹھا لی ہے جو حق پر مبنی نہیں ہے. تو ہمارا زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. زندگی کا مقصد یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد یہ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں.
سبحان اللہ,
میں نے ان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. اب اس عبادت کا مطلب کیا ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو سب سے افضل ترین عبادت ایمان لانے کے بعد ایمان کو سکھ. ایمان تو لے آیا, سب سے جو بیسک ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بنیادی ایمان ہے. یہ کیا ہے؟
بنیادی
ایمان ہے. اب زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا,
بے شک
زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل میں اس کی تصدیق بھی کرنا, یہ جب دونوں چیزیں شامل ہو تو ایمان ہوا.
سبحان اللہ,
یہ دونوں میں سے ایک چیز غائب ہے تو اس آدمی کو مسلمان نہیں مانیں گے. یہ دونوں چیزیں شامل ہیں تب ایمان ہوا. لیکن دل میں تصدیق کرنے کے لیے, اس کو راسخ کرنے کے لیے, اس کا مطلب یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. اگر مطلب ہی نہیں پتا تو پھر انسان اور کسی ٹیپ ریکارڈ میں یا پوپٹ میں یا طوطے میں کوئی فرق نہیں ہوا. تو علم دین حاصل کرنا ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا, بنیادی جو ہمارے عقائد ہیں ان کا علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑا عمل یہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع, کہ جو شخص جو کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے, یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا, لیکن یہاں پر علم دین مراد ہے, کہ جو کوئی بھی شخص گھر سے نکلا یا اپنے شہر سے نکلا, یعنی گھر چھوڑ کر کے کہیں بھی وہ چلا گیا, کس خاطر؟ علم دین حاصل کرنے کی خاطر, مطلب العلم علم دین حاصل کرنے کی خاطر نکلا, حتی ارجے یعنی جب تک کو واپس نہیں جاتا, یعنی جیسے آپ اور آپ ابھی آپ تشریف لائے اپنے گھر چھوڑ کر کے, اور جب تک آپ گھر نہیں جائیں گے, یا کوئی شخص جو ہے اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو سرکار کی حکمت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر چھوڑ کے باہر نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹ جاتا, اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں ہے, فی سبیل اللہ, فہو فی سبیل اللہ. اب فی سبیل اللہ کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں ہے, وہ مر گیا تو ہم آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو, اور ایک جگہ فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو. یہاں پر تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار کی وجہ سے یا گولی کی وجہ سے یا شہادت کی موت جن کو ملی ہے, ان کا یہ رتبہ ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کیا جائے, ان کے بارے میں مردہ لفظ استعمال بھی نہ کیا جائے. تو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. لیکن جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے خوشخبری سنیں گے آپ تو آپ بے چین ہو جائیں گے, آپ کی ہمیشہ طلب رہے گی قبر میں جانے تک جو ہے نا میں طالب علم ہی رہوں. سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص طالب علم ہونے کی زمانے میں مرا, یعنی جو جس شخص کا جس مسلمان کا انتقال ہوا اور وہ اس زمانے میں علم دین حاصل کر رہا تھا, یعنی طالب علم تھا, تو جب وہ مرے گا تو قیامت کے بعد جب جنت میں جائے گا تو اس انبیاء علیہ السلام کے اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا, صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. یعنی نبیوں کا اتنا اونچا صبر بھی نہیں کر سکتے, ہے نا؟ تو ان کے بعد کس کا مقام ہے؟ صدیقین کا مقام ہے. تو جو شخص طلب علم میں لگا رہا اور پھر اس کو موت آ گئی اسی حال میں کہ وہ علم طلب کرتا رہا, تو پھر اس میں اور انبیاء علیہ السلام میں قیامت کے بعد درجہ کتنا ہوگا؟ ایک درجے کا فرق ہو, یعنی اس صدیق کا مقام عطا ہوگا انشاءاللہ. ہمارے اس پروگرام کو اس درس کے کو جو ہے آگے لے جاتے ہیں, جو پچھلا درس ہم نے کیا تھا اس کی کچھ باتیں جو ہے آخری جو عقائد ہم نے پڑھے تھے ان کو میں دہرا لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا لوگوں کی میموری ریفریش ہو جائے. ہم نے قرآن پاک کے بارے میں پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں پڑھا کہ قرآن جو ہے عقیدہ نمبر 18 اس کا کلام, یعنی قرآن پاک ہو یا کسی اور طرح سے اس نے کلام فرمایا ہو, جیسے احادیث ہے, احادیث مبارکہ میں کچھ احادیث کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی, تو وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے, اللہ کا ارشاد ہے, وہ ہو یا قرآن پاک ہو, تو مثل دیگر صفات کے کلام بھی اللہ کا قدیم ہے. جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اسی طرح کلام بھی ہمیشہ سے ہے, قدیم ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چونکہ یہ واقعہ ہوا تو پھر یہ قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی لہذا اس وقت جو ہے یہ کلام اللہ نے فرمایا, نہیں, کلام نازل اس وقت ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی وحی بعد میں آئی ہے, لیکن اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے, جب سے اللہ ہے اس وقت ہے. ٹھیک ہے, حادث اور مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کلام حادث یا مخلوق نہیں. جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے, ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا, بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اس کی تکفیر ثابت ہے. یعنی صحابہ اکرام بھی اور بہت سارے ائمہ دین بھی اس کو مانتے ہیں کہ جو قرآن کو معاذ اللہ مخلوق کہے, حادث کہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ عقیدہ نمبر 18 اس کا کلام آواز سے پاک ہے, اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں, مصاحف میں لکھتے ہیں, اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے, اس میں آواز نہیں ہے, اس کے کلام میں آواز نہیں ہے. اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے, یعنی ہمارا پڑھنا حادث اور جو ہم نے پڑھا قدیم, اور ہمارا لکھنا حادث اور جو ہم نے لکھا وہ قدیم, اور ہمارا سننا حادث ہے اور جو کچھ ہم نے سنا وہ قدیم ہے, اور ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات تمام ہمیشہ سے ہیں, اس طرح اس کا کلام بھی اس کی صفت ہے اور وہ بھی ہمیشہ سے ہے. اس کا مطلب یہ یعنی کہ جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, پڑھا جائے, حفظ کیا جا رہا ہے, جو ظاہر ہے وہ سب کیا ہے, حادث ہے, لیکن اس کی اصل جو ہے, جس کی یہ تجلی ہے ساری, وہ سارا کا سارا قدیم ہے. اس کے آگے ہم نے پڑھا کہ عقیدہ نمبر 19, اس کا علم ہر شے کو محیط ہے, یعنی جزیات, کلیات, موجودات, معدومات, یعنی جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے, ممکنات, محالات, سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا. یعنی اس کے علم میں کوئی تغیر نہیں آتا, اس کا علم فکسڈ ہے اور لا نہایا ہے, اس کا علم چینج نہیں ہوتا, اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اور وہ اتنا جانتا ہے کہ جو کچھ ہم تصور نہیں بھی کر سکتے, جو کچھ نہیں ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو کچھ غائب ہے وہ بھی جانتا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو کچھ نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے, ہر چیز کی کلیات یعنی ان جنرل بھی جانتا ہے اور اس کی جزیات یعنی اس کی ڈیٹیل بھی جانتا ہے, ہمیشہ سے جانتا ہے, اب بھی جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں, اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں, بلکہ وہ لوگوں کے ذہن میں جو بات گزرتی ہے, وسوسے گزرتے ہیں, دلوں میں جو خطرات گزرتے ہیں, دلوں کے ارادے, دلوں کی نیتوں کو بھی وہ جانتا ہے. عقیدہ نمبر 20, وہ غیب و شہادہ سب کو جانتا ہے, علم ذاتی اس کا خاصہ ہے. جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے. علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ بیا کے دیے خود حاصل کرے یا خود حاصل ہو جائے. کہتے ہیں پچھلی بار تھوڑی سی تفصیل اس میں کی تھی, علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا کسی چیز کو,
کسی چیز کو
جاننا. اور یہاں پر علم ذاتی اللہ کا خاصہ ہے, خاصہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اس ذات کے لیے ہی ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو, ایکسکلوزیو ہو, اسپیشلٹی ہو, اس کے لیے ہی ہو, یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو اسی کی ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے, یا کسی اور میں پائی نہیں جاتی, یا کسی اور کے لیے ثابت نہیں کر سکتے, وہ ایکسکلوزیو ہے اسی کے لیے. اب علم ہے, علم ذاتی ہی کا مطلب ہوتا ہے اپنا خود کا پرسنل, کسی اور نے دیا نہیں ہے, حاصل کسی سے لیا, حاصل کیا نہیں ہے, اس کے پاس ہے. یہاں پر جو مراد ہے ذاتی سے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا ہے, ذاتی ہے, کسی نے اس کو دیا نہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی نے دیا ہو تو آپ کا ہو جاتا ہے وہ بعد میں, کہ آپ کو پتہ چل گیا وہ چیز آپ کی ہو گئی, لیکن آپ کو کسی سے ملی ہے, وہ آپ کو کسی نے دیا ہے تو آپ کو کسی سے ملی ہے. جب کوئی چیز ملی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عطائی, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں عطائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام علم جتنا بھی ہے وہ تو لا نہایا ہے, تو اس کو دو کیٹیگری میں ہم تقسیم کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک خود فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ, عالم الغیب والشہادہ. تو علم کی دو کیٹیگریز ہیں, دو کلاسیفیکیشن ہیں, ایک علم غیب اور ایک علم شہادہ. علم شہادہ وہ ہوتا ہے کہ جو نظر آتا ہے, جس کی آپ شہادت دے سکتے ہیں, اور جو عام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا کہ جو کوئی بھی کوشش کرے گا حاصل کرنے کی تو اس کو حاصل ہو جائے گا. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی زبان نہیں آتی, لیکن جو ایک ماحول میں رہتا ہے, اردو زبان وہ سیکھ کر نہیں آتا, لیکن چونکہ اس ماحول میں رہتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ رہتے رہتے شہادت کی وجہ سے وہ اردو سیکھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا عربی ہوتا ہے تو عربی سیکھ جاتا ہے, فارسی ہوتا ہے تو فارسی سیکھ جاتا ہے, انگریز ہوتا ہے تو انگریزی سیکھ جاتا ہے. تو یہ علم شہادہ ہے, یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے آ دیا. جو کوئی کوشش کرے گا, جس راہ پہ جائے گا, وہ راہ پہ جانے سے اس کو وہ علم حاصل ہو جائے گا. یہ ہے علم شہادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ہر کسی کے ڈال دیتا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے, رونا کس نے سکھایا؟ یہ علم اس کو کس نے دیا کہ تجھے رونا ہے؟ وہ روتا ہے, آواز نکال کے روتا ہے. جیسے کسی کو ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ چیخ چیخ کر روئے, غم تو دل میں ہے, بھوک پیٹ میں ہے, لیکن اللہ نے سکھایا بچے کو کہ جب تجھے بھوک لگے, درد ہو, محسوس ہو کہ تجھے بھوک لگی ہے تو تجھے رونا ہے,
رونا ہے.
یہ علم اللہ نے اس کو سکھایا, یہ بھی علم شہادہ ہے. اور پھر یہ کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملی ہے, ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ دو. انگریزی میں 1+1=2, اردو میں ایک اور ایک دو, اسی طرح عربی میں واحد واحد جمع کرے تو کتنا ہوگا؟ کتنے؟ دو ہو گئے. تو یہ بھی علم شہادہ ہے یہ جتنا بھی علم شہادہ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو انسان کو، تمام انسان کو علم شہادہ جو کچھ بھی ملا ہے، اگرچہ چھوٹے سے چھوٹا علم، تم تصور کریں کہ ماں کی پستان کی طرف بچے کا رجوع کرنا، رونا، یہ بھی علم شہادہ ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے.
سبحان اللہ.
کوئی یہ کہے کہ اللہ نے نہیں دیا، خود بخود سیکھ گیا تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا،
کافر
ہو، معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ چاہتا تو نہ دیتا علم اس کو، اس کو گائیڈنس نہ دیتا کہ تجھے تیری ماں کو پکارنا ہے، تجھے رونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا نہ فرماتا تو نہ رو سکتا، نہ ماں کو دے سکتا. ماں کو ڈھونڈنا پڑتا کہیں بھوکا تو نہیں تو پلا دو. لیکن اللہ نے اس بچے کو علم عطا فرما دیا کہ تجھے رونا ہے اور تیری ماں کو پکارنا ہے تاکہ تیری ماں تجھے دودھ پلائے. بارک تو علم شہادہ کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک اور ایک دو ہوتا ہے، یہ بھی علم شہادہ ہے، اور یہ بھی انسان خود سے نہیں سیکھ جاتا، یہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. تو جتنا بھی علم ہے، شہادہ کا علم، چاہے کسی یہودی کو ملا ہو، چاہے کسی نصرانی کو ملا ہو، چاہے کسی مسلمان کو ملا ہو، ہندو کو ملا ہو، کسی کو بھی ملا ہو، یا شاید جانور کو ملا ہو، کسی بھی شے کو ملا ہے، وہ سب اللہ کی عطا کردہ علم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ہے علم غیب. علم غیب وہ ہے کہ جو انسانوں سے چھپا ہوا ہے یا فرشتوں سے چھپا ہوا ہے، وہ چیز جو عام لوگوں کو محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. سمجھ گئے. وہ چیز جو عام انسان کو محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. میں آپ سے مثال سے پوچھتا ہوں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا؟ کوئی جواب دے. محنت سے حاصل نہیں کر سکتا.
قبر کی حالت دیکھنا.
قبر کے حالات نہیں پتا چل سکتے اس کو محنت سے. اور تقدیر چینج کرنے والی بات نہیں. علم، علم کون سا علم ہے جو اس کو حاصل نہیں ہو سکتا؟ جتنی چاہے محنت کر لے، جب تک کہ اللہ نہ بتائے اس کو نہیں پتا چلے گا.
علم
ہے وہ، اسی کہاں مستقبل، کل کیا ہوگا اس کے ساتھ، کب کہاں مرے گا، یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا، عام انسان کو نہیں بتایا. تو علم غیب وہ ہے جو کسب کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا،
نہیں ہو سکتا.
اب قرآن کا علم ہے، یہ کسب کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، پڑھے گا تفسیر موجود کتاب اٹھا کے پڑھے گا، پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. احادیث کا علم سیکھ جائے گا، عربی زبان سیکھ جائے گا، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، ڈاکٹری وغیرہ جو کچھ سیکھنا ہے وہ کسب سے حاصل ہو جائے گا. لیکن قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ وہ حاصل نہیں کر سکتا. کل کیا کھائے گا، پیے گا، کہاں مرے گا، یہ حاصل خود سے نہیں کر سکتا. لوہے محفوظ پہ کیا لکھا ہے، یہ حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح جنت میں اس کا کیا مقام ہے یا دوزخ میں کسی کا کیا مقام ہے، اس کو پتا نہیں چل سکتا. تو یہ کیا چیزیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، یہ اللہ کو، اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، اس لیے ان کا نام علم غیب ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. آپ میری بات سمجھے بڑا غور سے، کہ ہم اور آپ علم غیب جس کو کہتے ہیں، غیب اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے چھپا ہوا ہے، ہمارے لیے چھپا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو لا نہایا، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو وہ غیب کا اطلاق اس لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے وہ غیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں. اس کا علم بے انتہا ہے، لا نہایا ہے. اور ہر شے کا علم جو ہے، اگر کوئی چیز جیسے ہم کو پتہ لگانی ہو، جیسے کوئی چیز علم شہادہ ہے، ہمارے کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز ہم نے فیڈ کر کے رکھی ہے، پھر بھول گئے کہ بھائی وہ میں نے ایک جواب لکھ کے رکھا تھا، یا ایک کتاب لکھی تھی، یا فائل رکھی ہے، وہ ڈھونڈوں میں، یا کسی کا جواب میں تلاش کروں انٹرنیٹ پہ، تو آپ ٹائپ کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ علم شہادہ ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن سے کچھ دیر کے لیے اتر گیا تھا، لیکن اس لیے کہ وہ آپ کے لیے اوپن ہے، آپ کبھی بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں، معلوم لے سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ علم شہادہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہر شے جو ہے وہ پتا ہے، اس کو ہر چیز پتا ہے. تو علم شہادہ کے لیے بھی ہمیں کبھی کبھی کوشش کرنی پڑتی کرے، پھر دیکھتے ہیں اچھا قرآن میں آیت نمبر یہ ہے، فلاں چیز جگہ پہ یہ ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم شہادہ ہو یا علم غیب ہو، اس کو معلوم کرنے کی حاجت نہیں ہے.
حاجت نہیں.
کیا سمجھ گیا آپ؟ اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے، ایسی ہے جیسے وہ ابھی بھی جانتا ہے. کہ کوئی پوچھے کہ میں فلاں چیز کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھونڈے اور پھر بتایا, ایسا نہیں ہے. جو اس کا علم, جس کا معاذ اللہ عقیدہ ایسا ہو کہ وہ کچھ دیر کے بعد معلوم کر لیتا ہے پھر بتاتا ہے, تو ایسا کو سوچنے والا کافر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے, لا نہایا ہے, اور اس کا خود کا ہے. وہ کسی سے معلوم کرے یہ ناممکن ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کا علم ضائع ہو جائے یا زائل ہو جائے یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ضائع ہو جائے یا زائل ہو جائے یا غائب جائے تو پتا نہیں ہے, اب میں معلوم کر کے بتاؤں, ایسا اللہ کے لیے سوچنا معاذ اللہ کفر ہے. اسی میں بہت سارے ہمارے ہندوستان کے مولوی بھٹک گئے. انہوں نے کہا کہ علم غیب, غیب کا علم حاصل کرنا اور پتا لگا لینا یہ اللہ کی شان ہے. معاذ اللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک سیکنڈ کے لیے کیا, ایک آن کی چھوٹے سے کروڑ حصے کے لیے بھی جہالت کا تصور کرنا یہ کفر ہے. اللہ کو نہیں بتاؤ, علم غیب تو ہمارے لیے چھپا ہوا ہے, اللہ کے لیے تو سب کچھ آیا ہے, روشن ہے, اس کے لیے ہر چیز سامنے ہے. اس کو پتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو کہے کہ پتا لگاتا ہے وہ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ علیم ہے. کیا ہے؟
خبیر.
علیم ہے, خبیر ہے. تو پھر سے ہم چلتے ہیں, ایک عقیدے کو واپس پڑھ لیتے ہیں. ویسے آپ ذہن میں بات بیٹھ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مستقل ہے, زائل نہیں ہوتا, اور غیب اور شہادہ سب کو گھیرے ہوئے ہے, اور یہ علم اس کا اپنا ہے, ذاتی ہے, اس کا خاصتا ہے, کسی اور کے پاس علم ذاتی نہیں ہے, چاہے کتنا بھی ہو. یہ پڑھ لیتے ہیں, میں آپ کے سوال کا جواب. وہ غیب و شہادہ سب کو جانتا ہے, علم ذاتی اس کا خاصتا ہے. جو شخص علم ذاتی غیب یا شہادہ کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے. علم ذاتی کے یہ معنی ہے کہ خدا کے دیے, خدا کے دیے, خدا کے بے دیے خود حاصل ہو. جی کوئی سوال کرے گا؟
اس میں کہتے ہیں کہ جو علم شہادہ ہے,
جی,
does it have something to do with the five senses?
ہاں, اس کے علاوہ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے. فائیو سینسز, جیسے کہ وہ احساس خمسہ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی آنکھوں سے حاصل ہوا, کان سے حاصل ہوا, یا زبان سے حاصل ہوا, سننے سے حاصل ہوا, ٹچ سے حاصل ہوا. تو یہ علوم جو ہے وہ ہے جو انسان سیکھنے کے ذریعے یا تجربے کے ذریعے, اور اپنی جو اس طرح اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہے, کان دیے, ناک دیے, زبان دیا, ٹچ کرنے کی جو احساسات دیے, اس کے ذریعے اس کو پتا چلتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں علم شہادہ. یہ ہمارے اقبال بھائی بتا رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ علم شہادہ اس کو ہمیشہ نہیں کہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے دل میں ڈال دی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بچے کے دل میں ڈال دیا کہ میں تجھے رونا ہے, بھوک لگے,
رونا ہے.
تو علم شہادہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حساس خمسہ سے ہی حاصل ہو. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کے فطرت میں یہ علم ڈال دیا. ٹھیک ہے, کہ جیسے پھول کی فطرت میں ڈال دیا کہ فلاں وقت تجھے کھلنا ہے اور فلاں وقت تجھے مرجھا جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور جانور کو جوڑے جوڑے بنایا, ہر جانور کو جوڑے جوڑے بنایا. اب اس کو کیسے پتا چلا کہ میں ذکر ہوں اور وہ انثا ہے, میں میل ہوں اور وہ فیمیل ہے, اور اس کے ساتھ صحبت کروں گا تو اولاد ہوگی. یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے. ضرور, ہاں, انسٹنکٹ اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے خود سیکھا ہو آنکھوں سے یا کان کے ذریعے. ٹھیک ہے نا, سننے کے ذریعے کچھ سیکھا. آگے چلتے ہیں. وہی ہر شے کا خالق, ذوات ہوں خواہ افعال, سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. پہلے پھر سے علم ذاتی کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. اب علم شہادہ تو اس نے سب کو دے دیا ہے, پھیلا دیا ہے پوری کائنات میں. جو جتنی کوشش کرے گا, قرآن حفظ کرنا چاہے گا تو یہ بھی علم شہادہ ہے. کوشش کرے گا مل جائے گا اس کو. قرآن کا علم سیکھنا چاہے گا, کسب کرے گا, محنت کرے گا, مل جائے گا اس کو. حدیث یاد کرنا ہے, مل جائے گا اس کو. عربی سیکھنا ہے, مل جائے گا اس کو. تو یہ تو اس نے آروں کو گلے کر دیا ہے. جو کوئی کوشش کرے گا اس کو یہ حاصل ہو جائے گا. تو علم غیب جو ہے, تو پھر عام لوگ جو ہے وہ کیمسٹری بھی سیکھ سکتے ہیں, بایولوجی بھی سیکھ سکتے ہیں, میتھمیٹکس بھی سیکھ سکتے ہیں, نیوکلیئر سائنس سیکھ سکتے ہیں, ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. تو پھر یہ تو اس نے ہر چیز ہر کسی کے لیے کر دیا ہے. تو پھر عام انسان میں, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان, عام انسان میں اور نبیوں میں پھر امتیاز کیا رہا؟ آپ سمجھے میری بات کو؟ جو کچھ بھی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادہ کے علوم دنیا میں بھیج دیے ہیں، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، کوئی اور سائنس ہو، نیوکلیئر سائنس ہو یا راکٹ سائنس ہو، بڑا سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، وہ تو سب کے لیے اوپن ہے، مسلمان کے لیے ہے، یہودی کے لیے ہے، نصاری کے لیے ہے، پارسی کے لیے ہے، ہندو کے لیے ہے، مشرک کے لیے، ملحد کے لیے، ہر کسی کے لیے اوپن ہے۔ تو اگر یہ علوم ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو پھر عام انسان جب یہ حاصل کر سکتا ہے تو عام انسان میں اور نبی میں فرق کیا ہو؟ عام انسان بھی قرآن کا علم حاصل کر سکتا ہے، عام انسان حدیث کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر نبیوں کو صرف قرآن اور حدیث کا ہی علم حاصل ہوتا تو پھر نبیوں کی دوسروں پر فضیلت کیا ہے؟ فوقیت کیسے ہوگی، فضیلت کیسے ہوگی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے تو مخبر بنا کے بھیجا کہ یہ علم غیب، چونکہ قرآن پہلے علم غیب تھا، حدیث علم غیب تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب علم غیب ہے۔ اب یہ شہادہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہو گیا، لیکن اس کے رموز ابھی بھی غیب میں ہیں، بہت سارے رموز۔ تو انبیاء علیہ السلام کو یہ علم دے کر کے مخبر بنا کے بھیجا، لیکن امتیاز یہ دیا کہ ان کو وہ سکھا کر کے بھیجا جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ تو وہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور کتنا عطا فرمایا اس کی کوئی تعین ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی تعین ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے تھے علم ذاتی کی، تو اللہ کا علم کیا ہے؟ علم ذاتی ہے، اور کیا ہے؟ لا نہایت، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگر اس نے علم غیب اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ علم غیب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو پھر کوئی کہے بھائی تم نے اللہ سے ملا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے یہ ہیں کہ علم جو ہے ذاتی، یہ صرف اللہ
کا،
اور جو کچھ بھی علم اللہ نے کسی بھی انسان کو دیا ہے، چاہے علم غیب ہو یا علم شہادہ ہو، وہ سب کا سب عطائی ہے، اللہ کا عطا سے ہے۔ تو جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ عطائی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں علم غیب ماننے سے کافر ہو جائے گا، تو پھر معاذ اللہ پھر اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم شہادہ کا ماننا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ علم شہادہ بھی تو اللہ ہی کا علم ہے، علم شہادہ بھی تو اللہ ہی کا علم ہے۔ وہ نہ دیتا تو تم کو کیسے پتا چلتا 1+1=2 کیسے پتا چلتا؟ رونے سے پیسہ کیسے پتا چلتا کہ بھوک لگی تو رو تو ماں دودھ پلائے گی، یہ کیسے پتا چلتا؟ نہیں پتا چلتا۔ علم شہادہ بھی اتائیے، نہیں مانے گا تو معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب علم غیب بھی اتائیے اگر مانے گا تو کافر نہیں ہوگا، کہ اللہ کا دیا ہوا ہے بھائی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے لیے۔ وہ علم غیب ابھی بھی کیا ہے؟ علم غیب ہے، لیکن جب نبی کو پتا چل گیا تو وہ اس کے لیے علم شہادہ ہو گیا۔
سبحان اللہ،
کیا سمجھا؟ وہ اس کے لیے شہادہ ہو گیا، وہ پڑھ لیا اس نے جا کر کے بھائی، لوہے محفوظ پڑھ لیا، شاہد ہے اس چیز کا کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ذاتی۔ اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک جتنا بھی علم دیا، جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں یا ہم علم شہادہ کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی ہے۔ اور سب سے بڑا فرق یہ ہے، دوسرا بڑا فرق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے لا نہایت، انلمیٹڈ، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی نہایت نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا جانتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، حد ہی نہیں ہے اس کی۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا بھی علم اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے، وہ چاہے ہماری نظر میں بہت ہو، بہت علم دیا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے،
حد ہے،
اس کی ایک
حد ہے،
حد ہے۔ اب جو لوگ میتھ جانتے ہیں، تھوڑا بہت بھی میتھمیٹکس جانتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے نمبرز، ایک ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 10، 20، 100، جو بھی ہے، کسی بھی نمبر کو، کسی بھی نمبر کو آپ بے حد سے، انفینیٹی سے ڈیوائڈ کریں تو وہ نمبر 0 کے برابر ہے۔ سمجھ گئے بات؟ جیسے اگر ایک روٹی ہے، دو آدمی کو دی جائے تو آدھی آدھی ملے گی، 10 آدمی کو دیے جائیں دیں گے تو 10واں حصہ ملے گا، 100 آدمی میں بانٹیں گے تو 100واں حصہ ملے گا، 1000 آدمی بانٹیں گے تو 1000واں حصہ ایک ایک سن کا ملے گا، 1,00,000 آدمی بانٹیں گے تو 1,00,000واں حصہ، کتنا فرق دیکھ سکتے ہیں، بہت چھوٹا حصہ ہو جائے گا۔ تو اگر وہ حصہ کروڑوں کے حساب سے نہیں بلکہ لا نہایا میں بانٹنا چاہے تو پھر وہ زیرو کے برابر ہے. پھر ایک ہو یا ہزاروں کروڑ ہو, اگر اس کو لا نہایا سے تقسیم کیا جائے تو وہ ہزاروں کروڑ بھی زیرو ہے, زیرو کے برابر ہے. اس لیے کہ لا نہایا تو انفینٹ ہے, سمجھ بات آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ انفینٹ ہے. تو جتنا بھی وہ اپنے حضور اپنے نبی کو دے دے, اللہ کے مقابلے میں وہ علم زیرو کے برابر ہے.
اللہ
میں مثال آپ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں, بلکہ سیدنا اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو اپنی کتب میں لکھا, انباء الحی میں بھی لکھا اور دولت المکیہ میں بھی میرا خیال ہے ارشاد فرمایا آپ نے کہ تمام کائنات کو جتنا علم ملا ہے, تمام کائنات کو جتنی مخلوق کو جتنا بھی علم ملا ہے, اس کا مقابلہ حضور کے علم کے مطابق کتنا ہے. اور پھر حضور کا علم جتنا ملا حضور کو, حضور کا علم اللہ کے مقابلے میں علم میں کتنا ہے, اس کا آپ نے ایک مثال عرض کی. فرمایا آپ نے کہ تمام مخلوق کو جتنا علم ملا ہے وہ ایسا ہے جیسے سات سمندر میں ایک سوئی ڈبانے کے بعد سوئی کو باہر نکالے.
اللہ
دنیا زمین میں جتنے سمندر ہیں سات سمندر کتنے ہوتے ہیں, اس میں سوئی ڈبا کر کے باہر نکال دیں تو سوئی کے اوپر کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہوتا, صرف سوئی کے اوپر ایک ہلکی سی
لہر,
تھوڑا سا اس کا پانی کا اثر ہوتا ہے جس کو آپ اس کو گھومائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اوپر تھوڑی سی تری لگ گئی ہے. تو جو جتنی تری کی حیثیت ہے اس کا ساتوں سمندر سے مقابلہ کریں تو تمام مخلوق کو جو علم ملا ہے اس تری کے برابر ہے, اور حضور کو جتنا علم ملا ہے وہ ساتوں سمندر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں قلیل. کیا سمجھے؟ قلیل. تو قلیل کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی کہ تمام مخلوق کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ قلیل ہے. اب حضور کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں قلیل بھی نہیں. اللہ کا علم اتنا ہے, وہ صرف مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ قلیل ہے, لیکن اس کا تو قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو انفینٹ ہے, لا نہایا ہے, بے حد ہے. بے حد کے مقابلے میں کچھ بھی ہو تو وہ زیرو کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وہی ہر شے کا خالق ہے, ذوات ہوں خواہ افعال, سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, اللہ خالق کل شے, اللہ ہی ہے جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, واللہ خلقکم وما تعملون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوات ہوں یا خواہ افعال سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے. اس کی کیا ثبوت ہے؟ اللہ تبارک ارشاد فرمایا, واللہ خلقکم وما تعملون. اس کی تھوڑی سی وضاحت میں عرض کروں کہ انسان کو اور ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہر کوئی مانتا ہے کہ بھائی مجھے بھی اللہ نے بنایا, سورج کو بھی اللہ نے بنایا, اس لیے کہ وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا. لیکن ایک خاص, یہاں پر لکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک خاص معاذ اللہ ایک فرقہ گزرا معتزلہ, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے لیکن انسان جو کرتا ہے نا, اس کے جو افعال ہیں, اس کے جو کریں, اس کو اللہ نے نہیں بنایا, معاذ اللہ رب العالمین. اس کا خالق, ان چیزوں کا خالق, اس کے خود کے کاموں کا خالق, ان کے خود کے افعال کا خالق وہ خود ہے, وہ انسان خود ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بنایا ہے اور انسان کے افعال بھی اللہ پیدا کرتا ہے. ورنہ معاذ اللہ یہ نکل آیا ابھی بات کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا خالق ہے, حالانکہ ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ بات انہوں نے اس لیے کی, انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ برے کام بھی کرتا ہے, اچھے کام بھی کرتا ہے, برے کام بھی کرتا ہے. تو جتنے برے کام ہیں یہ اللہ نے پیدا نہیں کیے. پھر جب ایک بات غلطی کر دی انہوں نے کہ بھائی برے کام انسان کرتا ہے اور وہ اللہ نے پیدا نہیں کیے, تو پھر انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ بھائی اچھے کام بھی انسان ہی کرتا ہے. نہیں, بات حقیقت یہ ہے کہ تمام اشیاء جو کچھ بھی ہے, ایمان لانا بھی, یہ بھی ایک شے ہے, یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا, اور ایمان کا انکار کرنا یہ بھی ایک شے ہے, اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. چاہے کوئی اچھا کام ہو یا برا کام ہو, کرتے آپ ہو, کرتے آپ آپ اس کے فائل ہو لیکن خالق اللہ تبارک و تعالیٰ خالق
اللہ
تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اشیاء کو پیدا نہ فرماتا تو آپ وہ کر نہیں پاتے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ضرور ہے لیکن ان چیزوں کا وہ خالق نہیں
خالق نہیں
ٹھیک ہے وہ ان چیزوں کا خالق نہیں ہے. آگے عقیدہ نمبر 22 حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے ملائکہ وغیرہم وسائل اور وسائط ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر شے کو روزی پہنچاتا ہے روزی کا دینے والا وہی ہے لیکن اس کی مشیت میں اس نے جو ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جس طرح نظام چلتا ہے ایک نظام بنایا ہوا ہے اس میں نظام اس نے یہ رکھا ہے کہ اس کے کام جو ہیں وہ فرشتے کرتے ہیں تو فرشتے کیا ہے روزی پہنچانے والے اور وسیلہ ہیں وساطت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کام کرتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین یہ سورہ الزاریات میں موجود ہے. اور ملائکہ کیا ہے ملائکہ وغیرہم جو سائر وسائط ہیں کہ ملائکہ ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں یہ سب کیا ہے یہ انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے اس کا کیا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ فل مقسماتی امرا یہ بھی سورہ زاریات میں ہے اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے فل مدبراتی امرا یہ سورہ نزعات میں ہے نازعات میں ہے سوری کہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ سب کام اللہ فرشتوں کی سپرد فرماتا ہے تو یہ جو کچھ بھی حکم ہوتا ہے فرشتے اس کو بجا لاتے ہیں. درشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اس کے آگے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر ذرا غور کرنا اور توجہ کرنا ضروری ہے. ان کو تکیہ دے دیں کہ تکلیف ہوتی ہے تکیہ دے دیں ابھی تقدیر کا بیان آ رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ ذہن میں سوال رکھے پروگرام کے درس کے آخر میں وہ سوال ضرور کرے تاکہ ذہن جو ہے کلیئر ہو جائے. تقریر جو ہے ایسی شے ہے کہ جس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے اس میں پھنستے بھی ہیں اور بہت سارے ذہن میں سوالات آتے ہیں لوگوں کے کہ تقدیر کیا چیز ہے تو یہ ذہن میں صاف ہونا ضروری ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرے وہ اس امت کا مجوسی ہے. مجوسی اس کو کہتے ہیں جو ستارہ پرست ہوتے تھے یا پھر آگ کی پجاری ہوتے تھے یہ مجوسی ہے. تو یہاں پر لفظ امت تو استعمال کیا لیکن یہاں سے امت اجابہ مراد ہے امت تبلیغ مراد ہے کہ جس کی طرف عام حضور نے اپنا پیغام پہنچایا یعنی تمام امت دو طرح کی ہے ایک جس نے حضور کے میسج کو قبول فرمایا ٹھیک ہے اور ایک وہ کہ جس کی طرف حضور کا پیغام پہنچا اس نے قبول نہیں فرمایا. تو یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی طرف پیغام پہنچا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو تقدیر کا انکار کرنے والا ائمہ کے نزدیک معاذ اللہ کافر ہے. حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری امت میں نے جس کی طرف میرا پیغام پہنچا ہے اگر وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ ایسا ہے جیسے مجوسی ہے ہمارا ایمان ہے بلکہ ہمارا جو بیسک عقیدہ ہے اس میں سکھایا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ یہ تقدیر کا بیان ہے کہ میں تقدیر پر ایمان لایا ہوں اور تقدیر میں جو کچھ بھی ہے اچھائی یا برائی وہ اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ایمان کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے. تقدیر کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا. عقیدہ نمبر 23 ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے سے جانا اور وہی لکھ دیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی چاہے وہ روزی کے ذریعے ہو، قسمت کے ذریعے ہو، یا اولاد کے ذریعے ہو، یا نیکی ہو، یہ جو کچھ بھی ہے، اور ہر برائی یعنی کوئی نقصان ہو، کم عمری ہو، یا کوئی حادثہ ہو، جو کچھ بھی ہے، ہر بھلائی اور ہر برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ یعنی اللہ کا علم ہے، جیسے میں نے عرض کیا اللہ کا علم کیا ہے، ازلی ہے، اس کا ذاتی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا،
ہمیشہ رہے گا،
ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے علم ازلی کے مطابق جب انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو علم اس کو پتا ہے پہلے سے، اس نے اپنے علم کے مطابق ہر بھلائی اور برائی انسان کی تقدیر میں لکھ لی، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے یہ پرفیکٹ ہے، وہ چینج نہیں ہوگا، اور اس کو ہر شے پتا ہے، یہ ہماری بات ہو چکی، اور ایسی پتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کو معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یار اب مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے معلوم کر لیتا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز پتا ہے، جب اس نے ارادہ فرمایا مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے، مخلوق کو پیدا فرمانے کے لیے، تو اس کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ ایسا کرے گا ویسے کرے گا، ایسا بھی نہیں، لیکن اس کا علم اتنا پرفیکٹ ہے کہ جب اس نے پیدا فرمانا چاہا تو اس کو پتا تھا کہ یہ فلاں آدمی برائیاں کرے گا، یہ فلاں آدمی بھلائی کرے گا، اور اگر اس کے سامنے دو چیزیں رکھ دی جائے، قرآن رکھ دیا جائے یا کوئی اور کتاب رکھ دی جائے، تو یہ کیا اٹھائے گا، قرآن اٹھائے گا یا وہ کتاب اٹھائے گا، تو اس کو پتا ہے، اس لیے اس نے لکھ دیا کہ یہ قرآن اٹھائے گا، اور قرآن اٹھا کے قرآن پڑھے گا تو میں اس کو اتنی نیکیاں دوں گا، یہ اس کو پہلے سے پتا ہے۔ اور اگر اس نے برائی کرنی تھی کہ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی آ گئی ہے، تو اس تلوار سے وہ جہاد کرے گا یا مسلمانوں کو قتل کرے گا یا چوری چکاری کرے گا، یہ اس کو پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کرے گا کیا، تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، اپنے علم کو لکھ دیا، تقدیر بنا دی اس کے مطابق۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ اس نے لکھ دیا، اب زید کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس لیے زید جو ہے جہاد کے بدلے قتل کر رہا ہے، ایسا نہیں، کیا سمجھا، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی اختیار دیا، یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار عطا فرمایا، اتنا اختیار عطا فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن چونکہ اختیار عطا فرمایا ہے تو اب انسان جو کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے،
سبحان،
انسان جو کرتا ہے
اپنے
اختیار سے کرتا ہے، اسی تو ثواب اور جزا اور سزا وغیرہ ہے، اگر اس کے اختیار سے نہیں کرتا تو پھر ثواب اور جزا اور عذاب یا حساب یہ کی ضرورت ہی نہیں تھی،
بھائی
ٹھیک ہے اللہ نے جو چاہا وہی ہو گیا، تو ٹھیک ہے اس کو جنت میں ڈال دو، اس کو جنت میں ڈال دو، یا پھر جنت اور جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہوا ہے وہ تیرے پروگرام کے حساب سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، اس نے لکھ دیا ہے جو کچھ ہوتا ہے اور ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اس نے لکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم اور آپ مجبور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا, اس نے لکھ دیا ہے کہ بھائی فلاں دن جو ہے اس کے گھر پہ درس کا پروگرام ہوگا, اتنے اتنے لوگ آئیں گے, اس کو پتا ہے, یہ اس نے نصیب میں لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ آئے اس کے علم کے مطابق آ چکے, اس لیے کہ اس کا علم تو پرفیکٹ ہے, لیکن اس نے اختیار آپ کو دیا تھا کہ آپ ایسا کرو. اب آپ نے چنا ایک نیک کام کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے وہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا.
سبحان
اللہ. اگر آپ اختیار کرتے نہیں آنے کا, تو یہ ثواب آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جاتا. اس کے برعکس دوسرے بھی کام, اچھائی اور برائی دونوں سامنے ہیں, اچھائی اور برائی دونوں سامنے ہیں. برا کام پکڑا تو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی نصیب میں لکھا ہوتا اس لیے برا کام پکڑا, نہیں, تجھے دل دیا, اختیار دیا, عقل دی, علم دیا, پھر اس کے بعد تو نے یہ برا کام کیا ہے. اللہ کے علم میں کمی نہیں ہے, اس لیے اس نے لکھ دیا ہے, اس لیے اس نے لکھ دیا ہے, اللہ کو سب پتا ہے, اس لیے اس نے ایسا لکھ دیا ہے. لیکن جو تو نے کیا ہے اس کا ذمہ دار تو خود ہے, اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم اور آپ مجبور نہیں ہے. سمجھ آتا کہ تھوڑا پانی نکال. آگے قضا تین قسم کی ہے. قضا تقدیر کو بھی کہتے ہیں, قضا مطلب فیصلہ, ٹھیک ہے نا. تو قضا, قدر و قضا اسی لیے ایک ساتھ میں بولا جاتا ہے, حالانکہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہے. پڑھ لیا اللہ قضا تین قسم کی ہے. اب اس میں میں اس میں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ تقدیر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ نصیب, قسمت, تقدیر کے مختلف نام ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہمارے اوپر اطلاق کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم پر اطلاق کرتے ہیں. تقدیر اس کے فیصلے کے مطابق ہے, اس نے فیصلہ فرما دیا کہ ایسا ہونا ہے, ایسا وہ کرے گا, اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی کنفیوژن نہ ہو, تقدیر اور شے ہے, اس کا علم اور شے ہے, ٹھیک ہے. تقدیر اور اللہ کے علم میں فرق ہے. تقدیر ہمارے نصیب کو کہتے ہیں, اس کا علم تو ازلی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ رہے گا اور لا نہایت ہے, وہ ایک الگ شے ہے. اس کے علم کی وجہ سے اس نے تقدیر لکھا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علم کے مطابق اس نے تقدیر لکھا ہے. تو تقدیر اور شے ہے, اس کا علم الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. تقدیر کیا ہے؟ تین قسم کی تقدیر ہوتی ہے. قضا لفظ ہم استعمال کریں, قضا تین قسم کی ہے. ایک مبرم حقیقی, حقیقی مطلب پکا, کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں. معلق اس شے کو کہتے ہیں جو کسی اور چیز پر ڈپینڈ کرتی ہو, کسی اور چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہو. اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. مبرم حقیقی یعنی جو فکسڈ ہے, فکسڈ پکا ہے کہ یہ ہونا ہے, اس میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی, اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کہ وہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں ہے. یعنی اللہ نے اختیار عطا فرمایا نا کہ یہ ایسا کرے گا یا ویسا کرے گا یا ایسا کرے گا ویسا کرے گا, تو اس نے اوپر اپنے علم کے مطابق تقدیر بھی بنا دی ہے, اور تقدیر میں کچھ چیزوں کو ڈیپینڈنٹ رکھا ہے کہ اگر ایسا کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا, اگر ایسا کرے گا تو اس کو یہ دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کو پتا ہے ہونے والا کیا, ٹھیک ہے نا. تو تقدیر الگ چیز ہے اور اس کا علم الگ چیز ہے. پھر سے پڑھتے, مبرم حقیقی. مبرم یعنی فکسڈ, چینج نہیں آنے والے. حقیقی مطلب یقیناً جو فکسڈ ہے, یقیناً حق کے طور پہ جو ہے یقینی, کہ علم الہی میں کسی شے پر وہ معلق نہیں, کسی اور وجہ پر, کسی اور ریزن پر, کسی اور چیز کے ہونے پر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر یہ ہوا تو ایسا ہوگا. جیسے لوگوں کی عمر, ٹھیک ہے نا, اگر میرے نصیب میں چلے موت کا, موت جیسے کہتے ہیں نا کہ مبرم حقیقی ہے, ایک سے بھی مثال کے طور پر بتا کہ اس جگہ مرے گا, اللہ کو پتا ہے کہ اس جگہ مرے گا اتنی اس کی عمر ہوگی, ٹھیک ہے, یا اس کے برعکس پیدا ہونا. اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں لکھا ہے کہ فلاں شخص فلاں دن فلاں وقت فلاں ماں باپ کی یہاں پیدا ہوگا, اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا.
سبحان اللہ.
اس میں کوئی تقدیر میں چینج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس کے آگے جیسے دوسری مثال کہ قیامت جس دن آنی ہے وہ کبھی نہیں ٹلے گا, یہ تک ہے. اس زمانے میں جتنے لوگ ہوں گے ان پہ قیامت آئے گی, اور فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں ساعت میں وہ سور پھونکا جائے گا, ہیر کا حصہ ہے اور یہ اٹل ہے, یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی تقدیر کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, یہ مبرم حقیقی ہیں, اس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی اور علم الہی میں یہ فکس ہے. ٹھیک ہے, آگے دوسرا, معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے. اسے پڑھتے ہیں ذرا آنے کے لیے. اور معلق محض, محض مطلب ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے, وہ معلق ہے مطلب کسی چیز کے ہونے پر یہ ہوگا, اگر یہ ہوا تو ایسا ہوگا, یہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو صحف ملائکہ میں کہ فرشتوں کو جو تقدیر کے دفتر لکھے دیے گئے ہیں یا لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے یا فرشتوں کو بتایا گیا ہے, اس میں بتایا گیا کہ اگر یہ ایسا کرے تو اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے, اگر یہ ایسا کرے تو اس کو یہ دینا ہے, اگر یہ ایسا کرے تو اس کو یہ دینا ہے. تو یہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے, یعنی فرشتوں کو بھی علم غیب ہے, فرشتوں کو بھی علم غیب ہے, فرشتوں کو بتایا گیا کہ اگر یہ ایسا کرے اس کو یہ کر کے دینا ہے, اگر یہ ایسا کرے تو یہ کر کے دینا ہے. تو یہ معلق محض کی بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو, معلق یعنی ڈیپینڈنٹ کنڈیشنل. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کہیں پر جیسے ہمارے کراچی میں گولیاں بہت چلتی ہیں, تو معلق ہے اگر اس گلی سے گزرے گا تو اس کو گولی لگنی ہے, اگر یہ گھر میں بیٹھ گیا تو اس کو گولی نہیں لگنی. تو یہ کیا ہے؟ معلق ہے, کیونکہ گولیاں اس گلی میں چل رہی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, تو اگر یہ اس گلی سے گزرے گا تو اس کو گولی لگ جائے گی, اور اگر اس گلی سے نہیں گزرے گا تو اس کو گولی نہیں لگنی ہے,
گولی نہیں لگے گی.
ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ویسٹ پہن لے, یاد آ جائے اس کو بلٹ پروف ویسٹ پہننا ہے, اگر یہ پہن لے تو اس کو گولی لگے گی لیکن یہ مرے گا نہیں,
مرے گا
نہیں. تو یہ سب چیزیں کس چیز پہ ڈیپینڈ ہیں؟ یا تو گھر سے نکلے گا ہی تو کچھ نہیں ہوگا, اور گھر سے نکلا تو بلٹ پروف ویسٹ پہن کے نکلا تو گولی لگے گی لیکن مرے گا نہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ معلق ہیں. تو انسان جو ہے نا, یہ بہت سارے لوگ بحث کرتے نا, بھائی نصیب میں ہوگا تو گولی لگ جائے گی. ارے بے وقوف, نصیب میں تجھے کیا پتا لگے گی نہیں لگے, تجھے تو نہیں پتا نا, تجھے پتا یہ چیزیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ نصیب میں ہو کہ تو نکلے اور لگ جائے. تو بحث کرنا یہ بے وقوفی ہے, اور اسباب کو پکڑنا یہ عقل مندی ہے. اسباب کو پکڑنا یہ عقل مندی ہے. دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے محض معلق کے بارے میں اگر آپ ذہن دوڑائے نا, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو روزی کی بہت فکر ہوتی ہے, تو چلو اس کے اوپر بھی خوشخبری سنا دیں.
سبحان اللہ,
کہ سب کو یہی پتا ہے کہ اللہ نے روزی فکس رکھی ہے,
بے شک
اللہ نے روزی فکس رکھی ہے, لیکن وہ فکس اس کے علم کے مطابق ہے, اس کو پتا ہے کتنی ملے گی. لیکن بہت ساری جگہوں پر معلق ہے, روزی بھی معلق ہے, کیونکہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے, جو فجر کی نماز میں اٹھتا ہے دعا کرتا ہے اور تسبیح ملائکہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے روزی بڑھا دی جاتی ہے, جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ, غربا کے ساتھ, اپنے خاص غریب رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. بلکہ یہاں تک حکم فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کی روزی بڑھا دی جائے تو اس کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. معلوم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں معلق ہیں. یہ کیا ہے؟ معلق ہے. بظاہر تقدیر کا تو پتا ہے کہ آخر کار جو ہونا ہے وہ اللہ کو پتا ضرور ہے, لیکن وہ معلق بھی ہے تقدیر میں کہ اگر ایسا کرے گا تو روزی بڑھا دی جائے گی. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا, ماں باپ کو نہیں ستاؤ. بھائی ماں باپ کو ستاؤ گے تو ستائے گی, اس لیے کہ معلق ہے, ستائے گا تو دنیا میں ستا پائے گا, آخر میں ستا پائے گا.
کیا بات ہے؟
ٹھیک ہے. تو محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال مثالیں میں نے دے دی ہے کہ اگر یہ ایسا کرے تو اس کو اتنا دینا ہے, اگر یہ ایسا کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہو. اور تیسری قسم جو ہے قضا کی وہ یہ ہے کہ معلق شبہ بمبرم, شبیہ بمبرم ایسا, یعنی کہ ایسا لگے فرشتوں کو لگے کہ یہ قضا ہے, اس کی یہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے. آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ فرشتوں کو جو تقدیر کا پیپر دیا جائے اس میں لکھا ہو کہ اس کو فلاں دن فلاں جگہ پر یہ ہونا ہے, فلاں مصیبت اس پہ آنی ہے, تو فرشتوں کو یہ لکھا ہوا ہو اس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو کہ یہ تو پکا پکا ہو رہی ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو علم پرفیکٹ ہے, اس کو تو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے, لیکن فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا. فرشتوں کو لگتا ہے کہ یہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ چیز کنڈیشنل نہیں ہے, یہ چیز ہونی ہی ہونی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کسی اور چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. جیسے روزی, جیسے آپ نے عرض کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں فرشتوں کو دوسرا پیپر دوں گا کہ اس کی عمر 60 نہیں ہے, کیا بات, اب اس کی عمر کٹنے اب 70 ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت پہ ہے. آگے پڑھتے ہیں, وہ جو مبرم ہے حقیقی مبرم, میں نے بتایا نا کہ مبرم کس کو کہتے ہیں, فکس کو, اور دوسرا ہے مشابہ مبرم. مشابہ مبرم یعنی مبرم جیسا لگے لیکن اصل میں مبرم فرشتوں کو پتا نہیں, اللہ کو پتا ہے,
اللہ کو پتا,
ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہے وہ جو یہاں پہ دوسری کے طور پہ لکھا ہے وہ ہے معلق یعنی ڈیپینڈنٹ کنڈیشنل. وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے مبرم حقیقی, اس کو اندر کوئی چینج نہیں ہو. اور اکابر محبوبہ من خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے, ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ علی نبینا الکریم و علیہ عبد الصلاۃ تسلیم کے رحمت محض ہیں, ان کے نام پاک ہی ابراہیم ہے یعنی اب رحیم مہربان باپ, ان کافروں کے بارے میں اتنا سعی ہوئے ہونے ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے. ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط, ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. یہ قرآن عظیم نے ان سے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا, حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. حدیث میں ہے, اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. تو تین قسم بتا دی گئی قضا کی, ایک معلق دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے, اچھے اعمال سے تبدیل ہو جاتی ہے, یا کسی کام کرنے یا نہ کرنے سے چینج ہو جاتی ہے, کنڈیشنل ہے, ڈیپینڈنٹ ہے. ایک ہے مشابہ مبرم کہ فرشتوں کو لگتا ہے کہ بھائی یہ فکسڈ ہے, لیکن وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ فکسڈ نہیں ہے, یہ چینج کر سکتا ہوں میں جب بھی چاہوں گا چینج کر دوں گا, یا کسی کی دعا سے یا کسی کی شفاعت سے چینج ہو جائے. اور ایک ہے حقیقی مبرم کہ اللہ نے اصلاح فرما لیا کہ یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس فرما دیا ہے, اس میں بھی اللہ کے کچھ محبوبان کریم جو ہے, اللہ کے اولیاء جو ہے, اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ہے, وہ اس کو بھی چینج کرنے کے لیے دعا کر دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں. چونکہ اللہ تبارک نے اس کو فکس کر دیا ہے, مبرم حقیقی ہے, تو ان کو اس خیال سے واپس کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا نہ فرمائیں. کیا ہوتا ہے, آپ اس کے لیے دعا نہ فرمائیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی دعا کیوں کر رہے ہو, ڈانٹ پڑ دیا, ایسا نہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دعا نہ فرمائیں, یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. حقیقی ہے تو پھر ان کو اس خیال سے منع فرما دیا جاتا ہے. اس میں دو مثالیں آئیں, ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اور انہوں نے علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہے یا رشتے میں ہے سیدنا لوط علیہ السلام. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایک بہت ہی گندے فعل میں مبتلا تھی, اور کئی برسوں تک اس میں وہ لوگ مبتلا رہے. سیدنا لوط علیہ السلام ان کو منع فرماتے رہے, تبلیغ فرماتے رہے, اور ان کو جو ہے وہ سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کرتے رہے. حتیٰ کہ بہت سال گزر گئے اور بہت تبلیغ فرمانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا. فرشتے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم آئے ہیں فلاں کام کے لیے. کیا کام ہے؟ پہلے تو کہا کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک نیک بیٹا پیدا ہوگا بڑھاپے کی حالت میں, بڑھاپے کی حالت میں. پھر کہا کہ اب کیا کام ہے, ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اتارنے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, آپ کا نام ہی ہے ابراہیم. ابراہیم جو ہے سریانی خان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ابے رحیم, یعنی بہت مہربان باپ.
سبحان
ابے رحیم باپ, اور وہ بھی بہت باپ ایسے مہربان ہوتا ہے,
مہربان ہوتا ہے.
وہ بھی مہربان باپ, بہت مہربان باپ. کون سے نا ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت رنج, تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نہیں کہا کہ نہیں کیا کر, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا رب لوط علیہ السلام کی قوم پہ تو عذاب نہ کر, اتنے مہربان ہے. ٹھیک ہے نا, تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمانا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند فرما کے قرآن میں وارد فرما دیا. کیا کرو ہے یوجاد النفی قوم لوط, کہ کون ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگا اس کے بارے میں, قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا. اور جھگڑنے کا انداز کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانے, لیکن جھگڑنے کی مجال کس کو ہے؟ کسی کے پاس جھگڑنے کی مجال ہے نہیں ہے. تو جھگڑتا تو وہ ہے کہ جس کی ناز برداریاں کی جاتی ہے نا, جن کے ناز اٹھائے جاتے ہیں وہ جھگڑتا ہے, ورنہ تو نہیں جھگڑتا. لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کر دیا گیا یوجا دے رو نا, کہ ہم سے جھگڑنے لگا کون, سیدنا نوح, سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے, تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حقیقی مغرم ہے اس کے بارے میں ارتجاع فرما سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ حقیقی مغرم ہے تو وہ ٹال دیا گیا کہ نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے, آپ یہ دعا ہی نہ کریں, آپ یہ دعا ہی نہ فرمائیں. دوسری جگہ پہ سے کوئی منع فرما دیا گیا کہ آپ نے بیٹے کے لیے دعا نہیں نہ کریں, چونکہ وہ غرق ہو چکا تھا, اس زمانے ختم ہو گیا تھا, کفر میں مر چکا تھا. تو بتایا گیا کہ آپ دعا نہ کریں, کفر مرنے والے کے لیے دعا کرنا. تو آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت اور وجاہت نہیں مانتے. کچھ بے وقوف ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی وجاہت اور عزت ہے ہی نہیں. تو یہ قرآن جو ہے اس آیت کریمہ سے رد فرما رہا ہے ان بے وقوفوں کی بات کا کہ عزت ہے اسی لیے تو جھگڑ رہے, عزت ہے اسی لیے تو جھگڑ ہے. جو تو یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبہ نے خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا, حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. اور حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے. یعنی شب معراج جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے تشریف لے گئے تو وہاں پر آواز سنی کہ ایک شخص اپنے رب سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت بلند آواز سے اور تیزی سے گفتگو کر رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے, کون ہے جو زور سے بات کر رہا ہے, اتنی تیزی سے بات کر رہا ہے, وہ بھی رب سے. عرض کی سیدنا موسیٰ سے, عرض کی جبریل علیہ السلام نے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے, یہ جھگڑنے والا ہے, یہ شخص جس کی آواز آ رہی ہے زور زور سے باتیں کر رہا ہے اور تیز تیز بات کر رہا ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا اب نے کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں. یعنی حضور کو تعجب ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے اس طرح بات کرتے ہیں تیزی سے زور زور سے. تو عرض کی کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے, ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے.
اللہ
کا رب جانتا ہے, دیکھو ناز برداری کتنی ہے, کیسی ناز برداری ہے, ورنہ تو ہم جو ہم اور آپ جو سجدے میں گڑ گڑاتے ہیں یا رب سبحان ربی الاعلی, برائی ہمارے پاس آ جائے, کوئی نصیب میں کوئی ٹھوکر آ جائے, تب بھی جو ہے عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رب مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. اور یہی حق ہے کہ اسی طرح عرض کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر دیکھے اس محبوب کے کریے, محبوب کی شان دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہاں پر اللہ سے لڑ رہے ہیں, ساتھ آسمان پہ جا کر کے جھگڑ رہے ہیں, زور زور سے باتیں کر رہے ہیں, تیزی سے باتیں کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی کیسے کر رہا ہے, ان کے نام کیسے اٹھا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اس کے رب کو پتا ہے کہ اس کے مزاج میں ایسا ہی ہے.
مزاج میں
تو عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے. پھر ایک خوشخبری کی بات سناتے ہیں آپ کو کہ جب یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ نازل ہوئی, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تیسرا حوالہ کہ محبوبہ نے خدا کی تقدیر میں کتنی وہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناز کیسے اٹھاتا ہے, تو اس پہ یہ دلیل آ رہی ہے کہ جب آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ سورہ الضحا میں ہے, اور یہ آیت کریمہ ماشاءاللہ بہت معروف ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان قریب اور ان قریب اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تو حضور سید المشروبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, ارشاد سنو اور جھوم جاؤ دوستو, آپ ارشاد فرماتا ہے ایدن اگر ایسا ہے ایدن لا اردا وواحدم من امتی فی النار, کہ اگر ایسا ہے جیسا حضور اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, یعنی آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے, تو اگر ایسا ہے تو پھر میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے. ایک بھی امتی اگر جہنم میں ہے تو اس وقت تک میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا. اب یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے رب جو ہے اس کی ناز اٹھا کے میرے محبوب تو راضی ہو جا, اے میرے محبوب تو راضی ہو جا. اب اللہ سے راضی نہ ہونا یہ تو معاذ اللہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ سے راضی نہ ہونا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے راضی نہیں ہے. لیکن یہاں پر شان محبوب دکھائی جا رہی ہے, یہاں پہ شان محبوب دکھائی جا رہی ہے کہ رب پوچھتا جائے گا کہ اتنے کروڑوں کو معاف کر دیا, اتنے کروڑوں کو جہنم سے نکال دیا, اے محبوب تو راضی ہے, تو کہیں گے نہیں یار اب تو اوروں سب کو نکال, اے نہیں نہیں سب کو نکال, یعنی اس وقت تک اللہ سے رضامندی کا اظہار نہیں کروں گا, ہاں نہیں کہوں گا جب تک کہ ایک بھی امتی جہنم میں قربان جائیے اس آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کہ اللہ کی رضا کس کو نہیں چاہیے, حضور سے بڑھ کر کوئی بندہ ہے؟ حضور سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والا, اللہ کو پہچاننے والا, اللہ کو رب ماننے والا, اللہ کی معرفت چاہنے والا کوئی ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اور حضور اللہ سے بڑھ کر اللہ کی رضا چاہنے والا حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں پر جا کر کے حضور کہیں گے یا رب اور کو نکال دے, سب کو نکال دے. رضامندی کا اظہار اللہ ہم سے پوچھے تو اس سے راضی ہے, تو جو کہ میں راضی نہیں ہوں معاذ اللہ اس کا ایمان خارج ہو جائے, ایمان ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں پر ایسی جو ہے وہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں کو جہنم سے نکالتا جائے گا, لیکن حضور رضامندی کا اظہار نہیں فرمائیں گے, رضامندی کا اظہار نہیں فرمائیں گے. اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم الشان فرماتے ہیں, شاہ احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اعتلاء محمد, کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو, سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی, یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت و عزت و وجاہت ختم ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں, ان کو ان کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں, ابراہیم علیہ السلام جیسا کسی کو نہیں بنایا, موسیٰ علیہ السلام جیسا کسی کو نہیں بنایا, عیسیٰ علیہ السلام جیسا کسی کو نہیں بنایا, اور نوح علیہ السلام جیسا کسی کو نہیں بنایا, سب سے بہتر اور سب سے افضل و اعلیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے بنایا, ان کی شانیں اتنی افضل و اعلیٰ ہیں کہ ان کی تو کیا بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وجاہت, جن لوگوں کو وجاہت عطا فرمائے ان کے بارے میں آگے تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ تو شانیں نبیوں کی بہت رفیع ہیں جن پر رفعت و عزت و وجاہت ختم ہے, صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ اجمعین. مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ, مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے, یعنی ابورشن جس کا ہو جاتا ہے ساکت ہو جاتا ہے اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے جھگڑتا ہے یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایہ السخط مراقب ربو اے جھگڑ اے گرے ہوئے کچے بچے اے پیدائش سے پہلے پیدا ہونے والے پیدا ہوتے ہی مر جانے والے یا پیدائش سے پہلے مرا پیدا ہونے والے بچے کیا تو اپنے رب سے جھگڑتا ہے یہاں تک ارشاد فرمایا جائے گا اب کچے بچے کی کیا حیثیت ہے اس نے نہ کلمہ پڑھا ہے نہ کوئی اور نیکی کی ہے بس یہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کی اولاد تھا اور چھوٹی سی عمر میں دنیا سے چلا گیا یا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھوڑی دیر بعد اس کے لیے ہوگا کہ اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اس کو خطاب دیا جائے گا کہ اے کچے بچے اے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں ان کے ساتھ چلا جائے
سبحان اللہ
تو یہ تو شان ہے اس بچے کی جس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے جس نے دنیا میں آ کے کلمہ بھی نہیں پڑھا
بھی نہیں پڑھا
صرف اور صرف اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس دن جھگڑے گا کہ یار میرا کیا قصور تھا کہ تو نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے موت دے دیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وجاہت عطا فرمائے گا اپنی بارگاہ عزت میں اس کی اتنے ناز اٹھائے گا اتنی عزت عطا فرمائے گا اتنا مرتبہ اس کو عطا فرمائے گا کہ اسے کہے گا کہ اچھا تیرے ماں باپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہو تیری وجہ سے میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلا
جاؤں
یہ تو اس بچے کی شان ہے کہ جس نے کوئی نیکی نہیں کی پھر اللہ سے جھگڑے گا کہ میرے ماں باپ کو تو جنت میں مت ڈال میرا حق تو مجھے دے گا وہ کہے گا تو نے مجھے زندگی نہیں دی میرا حق یہ ہے کہ تو میرے ماں باپ کو تو معاف فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو بھی وہ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے خیر یہ تو جملہ معترضہ تھے مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین کے خبائث کے اضافہ تھا کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا تو پھر سے چلتے ہیں اپنے درس کی طرف جو قضاء ہے تو وہ قوم لوط پر جو سزا آنے والی تھی عذاب آنے والا تھا وہ کیا تھا وہ قضاء مبرم تھا یعنی حقیقی تھا اور خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں اللہ سے جھگڑنے لگے سے ارشاد ہوا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے والا نہیں یعنی اللہ نے اس کو تقدیر فرما دیا تھا قضا فرما دیا تھا اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو ان کے لیے اب دعا نہ کرو ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے بے شک وہ ایسا ہے جو پھرنے والا نہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری شان و محبوبی بہت اونچی ہے لیکن اے ابراہیم یہ قضاء مبرم حقیقی ہے
سبحان
یہ کیا ہے قضاء مبرم حقیقی ہے تو وہ اس آیت کریمہ کا قرآن پاک میں سورہ ہود میں ذکر ہے یا ابراہیم عارف ان ھذا انہ قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ أَتِيهُمْ عَذَابًا غَيْرُ مَرْدُودٍ یہ آیت کریمہ جو ہے جو میں نے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس کے بارے میں میں تین ہے نا تین قضاء بتائی تھی مبرم حقیقی اور دوسری بات ہو رہی ہے ابھی حضرت فرما رہے کہ اور وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں تو قضاء مبرم حقیقی جو ہے وہ تو ٹل ہی نہیں سکتی جیسا ابراہیم علیہ السلام کی دعا فرمانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا لیکن جو قضاء مبرم مشابہ ہے جیسے قضاء مبرم جیسی نظر آتی ہے لیکن حقیقت وہ نہیں اللہ کے علم میں تو اس کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اس کو بھی ٹال دیتی ہے, بلکہ خاص اولیاء اکرام جو ہے جس طرح سے نغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہیں تو آپ نے خود اشارہ فرما دیا کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں, کہ یہ ہونے والا ہے لیکن چونکہ وہ اٹل نہیں ہے, اللہ کے علم میں اٹل نہیں ہے, تو وہ میری دعا سے وہ ڈل جاتا ہے. درود شریف پڑھیے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قضائے مبرم مشابہ قضائے مبرم ہے اسی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے, ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم, کہ دعا جو ہے وہ قضائے مبرم کو بھی, جو ظاہر قضائے مبرم ہے اس کو دعا ٹال دیتی ہے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں کو جو ہے نا صاف کہتا ہوں, قضائے مبرم کو ٹالنے کے لیے اگر آپ کو سیدنا غوث اعظم جیسا کوئی ولی نہ بھی ملے, اگر ان سے وابستگی نہ بھی ملے آپ کو, تو آپ کے پاس جو ہے سب سے بڑا وسیلہ آپ کے والدین ہیں. میرا عقیدہ ہے کہ قضائے مبرم والدین کی دعا سے بھی ٹل جاتا ہے, بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی قضا جو ہے وہ والدین کی دعا سے ٹل سکتی ہے. اپنے والدین کے قدموں کو جنت کا دروازہ سمجھو اور ان کی خدمت کرو جتنا ہو سکے. یہ کیونکہ قضا اور قضا کے ایک معاملہ چل رہے ہیں, تو ہم دو عقیدے اور پڑھ لیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے. مسئلہ یہ ہے, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ثم يلقى الحب والحكم على اصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. مسئلہ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے, ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے, حدیث میں ہے. ماں و شما کس گنتی میں, اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے بس اور بے حرکت نہیں پیدا کیا, بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے, اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع بخش نقصان دہ کو وہ پہچان سکے, اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیتے ہیں کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں, اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے. پھر سے پڑھتے ہیں سلولی. مثلا قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے, ان میں زیادہ غور و فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے, یعنی تقدیر کے بارے میں زیادہ سوچنا, بھائی اس کو مسلمان بنایا, مسلمان گھر میں پیدا کیا اور کافر ہے, اس کو کافر کے گھر میں پیدا کیا, اس کا کیا قصور ہے, نہیں, اس میں غور و فکر کرنا یہ بہت بڑی جو ہے وہ محرومی کا سبب بنتا ہے. اس میں آپ چیلنج کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی, وہ تو کافر ہی پیدا ہوا, کافروں کے گھر میں پیدا ہوا, مندر میں اس کے ماں باپ لے جاتے تھے, تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. ایسا سوچنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر بھی وہ ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے, ادا کر رہا ہے, اور اللہ کے علم ازلی پر بھی وہ نکتہ چینی کر رہا ہے. اللہ نے جو کیا ہے اس کو من نوان, تقدیر کو مان لے, اس میں غور و خوض کرنے کی ہم جیسوں کی ہمت کیا, ہماری جو ہے وہ حیثیت ہی نہیں, اوقات ہی نہیں. سیدنا یہاں پر ایک حدیث پاک نقل فرما رہے حضرت, وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے, تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم, سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق جو ہے تقدیر کے مسئلے پر کچھ بات فرما رہے تھے, آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے نا سرخ ہو گیا. سرخ ہونے سے مطلب ہے کہ آپ ناراض ہیں, اور آپ نے ان لوگوں کو منع فرما دیا جن کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین مقام جن کا ہے وہ ابو بکر ابو عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دو ایسے شخص ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین مقام ہے
مقام پر.
ان کو حضور نے تقدیر کے بارے میں بحث کرنا فرما دیا. ہمارے جیسے جو ہے کیا حیثیت, کوئی حیثیت نہیں ہے. تو تقدیر کے بارے میں غور و فکر بھی نہ کریں, بحث بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و بے حرکت نہیں بنایا, انسان کو عقل دی. آگے خود ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اس کو نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے, اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع اور نقصان کو پہچانے, اور ہر کسی سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں, اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ بھی ہے. نو اختیار کا مطلب ایک قسم کا اختیار دے دیا ہے کہ تمہارے سامنے شراب بھی ہے دودھ بھی ہے. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبریل جو ہے شب معراج میں یہ دونوں چیزیں لے کر آئے, ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ. تو حضور نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا اور نوش فرمایا. جبریل السلام نے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے, ظاہر شراب حرام نہیں تھی
جی,
جنت میں بھی ملے گی سب کو انشاءاللہ. وہ الگ طرح کی شراب ہوگی جو پاگل نہیں کرے گی, سرور دے گی لیکن دیوانہ نہیں کرے گی.
شراب الطہورہ,
ہاں شراب کا مطلب مشروب پیال پینے کی. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ دودھ آپ نے اختیار فرما لیا ہے تو آپ کا دین اور آپ کے لوگ جو ہے دین فطرت پہ چلیں گے.
سبحان اللہ,
اگر آپ یہ شراب ہے تو آپ کی امت جو ہے نا وہ غیر فطری کام میں لگ جاتی. تو حضور کا دین فطرت کو اختیار کرنا, دودھ اٹھانا, یہ بھی اختیار کی ایک بات ہے نا,
اختیار کی بات.
تو اسی طرح لوگوں کے سامنے اچھی اور بری چیزیں رکھ دی گئی ہے, ان کو اختیار ہے کہ آپ اس کو پکڑ یا اس کو پکڑ, تیری مرضی ہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مرضی ہے جو چاہے اٹھائے, اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اس کے لیے اس پر مواخذہ ہے کہ میں تجھے اختیار دیا تھا اچھا کام کر یا برا کام کر, اسی لیے تو اگر تم نے اچھا کام کیا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور اگر برا کام کیا تو اس پر اس کو سزا دی جائے گی. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے, دونوں گمراہی ہے. یہ حضرت نے یہاں پر اس لیے ارشاد فرما دیا, انشاءاللہ نماز 5 منٹ بعد پڑھ لیں گے. اور علم کی محفل اتنی عظیم محفل ہے, بتا عرض کروں کہ علم کی محفل کے دوران اگر اذان ہو تو اذان کا جواب دینا واجب نہیں.
اللہ سبحان,
علم کی محفل اتنی عظیم محفل ہے. قرآن اگر انسان پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے صرف
جی,
تو قرآن بند کر کے اذان کا جواب
عذاب.
لیکن علم کی محفل اگر چل رہی ہے تو علم کی محفل جاری رہے گی, جواب اذان کا دینا واجب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی دوست کے ذہن میں بات آ گئی. تو اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے. حضرت علامہ صاحب نے یہاں پر یہ اس لیے ارشاد فرمایا, یہ لکھ دیا کیونکہ ہمارے اسلام میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے, کچھ فرقے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے, اور کچھ لوگ ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے, یعنی کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے, اس کی وجہ سے ہم
مجبور.
لفظ مجبور سے نکلا ہے جبریہ, جبریہ کہ ہمیں جبر کر دیا گیا ہے, مجبور کر دیا گیا ہے, چونکہ لکھ دیا اللہ نے تو اب ہم اگر کسی کو قتل کر دیتے ہیں یا کچھ کام کر دیتے ہیں تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے, یعنی ہم مجبور ہو گئے, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جبریہ ایک فرقہ نکلا, یہ گمراہ ہو گیا. اور دوسرا اس کے برعکس, بالکل اس کا اپوزٹ برعکس, دوسرا ایسا فرقہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے وہی لکھا ہے جو ہم کرنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ اختیار ہے, ہمارے ہاتھ میں قدرت ہے, ہمارے ہاتھ میں قدرت ہے, اللہ کے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے فیصلہ جو کیا ہے وہ صرف اس کے علم کے مطابق اس لیے لکھ دیا ہے کہ اس کو پتا ہے, لیکن اختیار ہمارے پاس ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ہاں بھی کہہ رہے ہیں نہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن خود کو مختار سمجھتے ہیں, خود کو قادر سمجھتے تھے. تو اس فرقے کا نام پڑ گیا قدریہ. ٹھیک ہے
جی,
لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ متوسط رہے, دونوں کے بیچ میں اختیار بھی ہے اور اجبار بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر مسلط رکھی ہیں کہ اس کے باہر ہم نہیں جا سکتے,
نہیں جاتے.
اور ایک دائرہ اختیار دیا ہے کہ اس دائرہ اختیار کے اندر جو چاہے کرے, جو چاہے کرے. یعنی اختیار ہے لیکن ایک لمٹ تک,
ایک لمٹ تک.
اس کے باہر اللہ کی قضا ہے, اس کے باہر آپ کچھ مزید نہیں کر سکتے. اس کی مثال سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے یاد آئی کہ ایک شخص نے تقدیر کے مسائل میں یہ سوال حضرت سے پوچھا, سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ سے جب پوچھا کہ تقدیر کیا ہے, اختیار کیا ہے, تو آپ نے کہا تیری دو ٹانگیں ہیں, کہا دو ٹانگیں ٹھیک ہے, ایک کو اٹھاؤ,
اللہ
ایک کو اٹھاؤ. تو اس نے ایک کو اٹھا دیا اور ایک ٹانگ پہ وہ کھڑا رہا, ایک کو کھڑا رہا. پھر سے غور کیجیے میں کیا کر رہا ہوں, دو ٹانگیں تھی اس کا, ایک کو ٹانگ کو اٹھاؤ, ایک ٹانگ اٹھا لیا کھڑا رہا. تھوڑی دیر بعد کہا کہ دوسری ٹانگ کو بھی اٹھاؤ, کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤں تو گر جاؤں, دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا, میں اس پہ قادر
نہیں.
تو انہوں نے کہا کہ تقدیر کا بھی یہی ہے, اختیار کا دائرہ بھی اسی طرح سمجھ دو کہ آپ کو جس طرح دو ٹانگ دی گئی تھی تو ایک ٹانگ آپ نے اٹھا لی, یہ آپ کے اختیار کی انتہا ہے, یہ آپ کے اختیار کی انتہا ہے. اگر دوسری ٹانگ اٹھاؤ گے تو گر پڑو گے, یہ آپ کی انتہا, یہاں تک تھی, اس کے آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو دائرہ اختیار محدود ہے, اختیار دیا ہے لیکن وہ دائرہ اختیار محدود ہے, اس کے آگے آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے انسان جو ہے دعا کرے, عبادت کرے, لیکن تقدیر کو گالیاں نہ دے کہ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. آپ کے لیے کچھ چیزیں مبرم ہیں, اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے اپنے علم سے اور اپنی مشیت سے فیصلہ جو فرما دیا ہے وہ ایک اختیار کے دائرے کے اندر ہے. باقی جو کچھ آپ کرتے ہو آپ کے اختیار میں جتنا ہے آپ کرو, کوشش کرو, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تبدیل فرما دے. لیکن عقیدہ یہی رکھے کہ جو کچھ بھی ہے دائرہ اختیار میرا محدود ہے, میں دعا کرتا ہوں, میں محنت کر سکتا ہوں, میں دوسروں سے دعا لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا, ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. بس یہ آخری مسئلہ تقدیر کا پورا کر لیتے, دو منٹ لگے گی. برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے, اور جو برائی سرزد ہو معاذ اللہ اس کو شامت نفس تصور کرے. آسان ہے, صرف دوہرا دیتے. مسئلہ یہ ہے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام ہے, یعنی خود جو اچھا کام کر لے اسے من جانب اللہ کہے, اور جو برائی سرزد ہو جائے معاذ اللہ اس کو شامت نفس تصور کرے. یہ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا وضاحت میں کر دوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی برا کام آپ سے سرزد ہو جائے, انسان گناہ کرتا ہے, جیسے نماز نہیں پڑھتا, کبھی کبھار روزے نہیں رکھتا, کبھی کچھ اور, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اگر کوئی حادثہ ہو جائے جیسے ہاتھ کٹ گیا یا کچھ ہو گیا, تو کہہ دے یہ نصیب میں تھا, الحمدللہ کہہ دے نصیب میں تھا, یہ آپ نے کوئی برائی نہیں کی, یہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا, اس کے اوپر صبر کریں اور اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے قبول کریں,
صبر کر
راضی الہی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا بالفرض, جیسے معاذ اللہ نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ, نماز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, یا پڑھتے نہیں ہیں, یا زکات نہیں دیتے, روزہ نہیں رکھتے, تو اگر کوئی برا کام کر لے, یا ماں باپ سے جھگڑنا, گالیاں دینا, تھپڑ مار دینا باپ کو, ہو گیا بہت برا, تو برا کام کر کے یہ کہے معاذ اللہ رب العالمین کہ یہ تقدیر میں تھا اس لیے میں نے یہ برا کام کر دیا, یہ کرنا اور یہ کہنا یہ بدعقیدگی ہے, بہت برا کام. تو تقدیر کو کوسنا کہ نہیں یہ برا کام اس لیے ہو گیا کہ تقدیر میں تھا, مشیت الہی میں تھا کہ میں اپنے باپ کو ماروں, تو میں نے اپنے باپ کو مار دیا, تو یہ بہت ہی برا کام ہے, یہ بہت ہی برا کام ہے. یہ بھی کیا تم نے, تقدیر پہ ڈالتے ہو, کیا تو تم نے
جی,
تو لیکن اس کا صحیح طریقہ حضرت یہ بتا رہے کہ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرے, اچھا کام جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اختیار آپ کو دیا گیا, آپ اچھا کام کریں یا برا کام کریں. تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ اختیار کی وجہ سے آپ نے اچھا کام کیا, لیکن اسلامی طریقہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جو اچھا کام بھی اگر کرے تو اسے کہے کہ اللہ نے کروایا, بن جانب اللہ کہے کہ اللہ نے کروایا, اللہ ہی نے ہدایت عطا فرمایا. حقیقت بات یہ کہ اللہ ہی نے ہدایت فرمایا, اللہ ہی نے مسلمان بنایا, اللہ ہی نے موقع عطا فرمایا اور اللہ ہی اسے ثواب دینے والا ہے. یہ عقیدہ رکھے کہ من جانب اللہ ہے, آپ نے نیکی بھی اگر کی ہے تو یہ اللہ کی وجہ سے کی, اللہ کی طرف سے ہوا یہ. اور جو برائی سرزد ہو تو اس کو اپنے نفس کی شامت تصور کرے کہ میں برا ہوں, یہ برا کام کیا, میرے نفس نے مجھے اس برے کام سے ابھارا, اس نے مجھ سے یہ برا کام, یہ گناہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے, برائی کے راستوں سے بچائے اور علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو یاد کر لیں, اس پہ عمل کرنے اور اس کو تسلیم کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ بھی جو ہے علم دین کے معاملے میں آنے کی اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.
انشاءاللہ اگلی بار پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ذات و صفات